اپنے خالق سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری آج کی یہ پہلی تقریر ہی بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کر جائے گی اور آپ حقیقت حال سے بخوبی آگاہ اور واقف ہو جائیں گے. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے تو اس سے شاید دنیا میں کوئی شخص بھی بری نہ ہو. بعض الزامات صحیح ہوتے ہیں اور بعض الزامات کی بنیاد کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ بدباطنی کی پیداوار ہوتی ہیں. بڑی سے بڑی شخصیات کو لیجیے, دشمنان دین و ایمان نے انہیں کب معاف کیا ہے؟ میں تو ایک سراپا گناہگار انسان ہوں, اہل سنت کے ایک ادنا سا رضاکار ہوں, میرا تو شمار بھی کسی قطار میں نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیات تک کا راستہ روکنے کے لیے بھی دشمنان دین کی پروپوگنڈا مشین بھی مسلسل کام کرتی رہی اور آج بھی کرتی ہے. کفر ہمیشہ حق کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے, لیکن اگر آل حق جرأت اور ہمت سے کام جاری رکھیں تو ایک دن وہ ضرور آ جاتا ہے کہ کفر راستہ چھوڑ جائے. میں یہ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اگر میری نیت اصحاب رسول کی مدح کے سلسلہ میں نیک ہے اور اس میں کوئی بدنیتی کا عنصر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی میرا راستہ نہیں روک سکتی, نہ ہی میری آواز کو الزامات کی تہ میں دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ راستہ روکا جا سکتا ہے. اور اگر نیت صحیح نہیں ہے, اس میں کوئی ذاتی اغراض ہے یا کچھ مفادات ہیں, تو پھر دشمن کو زیادہ قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بد نیت انسان از خود ختم ہو جایا کرتے ہیں. گرامی قدر جہاں تک مدح اصحاب رسول کا تعلق ہے یا ان کے دشمنان کا رد ہے, یہ وہ موضوع ہے جس پر میں تعلیم سے فراغت کے بعد مسلسل 15 سال سے محنت کر رہا ہوں. میری تقاریر کوئی حادثاتی پیداوار نہیں, نہ ہی یہ کہ میں نے اچانک اس گفتگو کو شروع کر دیا ہوں. یہ ضرور ہے کہ ایک عرصہ تک میری آواز محدود رہی اور اتنے ہی لوگ میرے موقف سے آگاہ رہے جن تک میری آواز براہ راست پہنچتی تھی. پھر کچھ عرصہ تک ریکارڈ شدہ تقاریر کے ذریعے میری گفتگو اپنے ضلع سے باہر پہنچی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ اب براہ راست مجھے متعدد مقامات پر جا کر آل و سنت کو بیدار کرنے اور انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. جہاں تک اصحاب رسول کی شخصیات کا تعلق ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ وہ شخصیات عام حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ دین کے لیے بنیاد اور اساس کا درجہ رکھتی. اصحاب رسول سے کٹ کر دین کے کسی بھی مسئلے پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اسے ثابت کیا جا سکتا ہے. تفصیلات میں شاید میں نہ جا سکوں، مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں رسالت اور نبوت توحید کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور باقی مسائل کا درجہ توحید اور رسالت کے بعد. رسالت جیسے اہم مسئلے کے ثبوت کا مدار رب العالمین نے خود اصحاب رسول کو قرار دیا ہے. یہ بات میری ماں عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر ہے. رب العالمین اپنی آخری اور لاریب کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، انداز گفتگو کو سمجھتے ہیں، طرز کلام کو سمجھتے ہیں، کسی بھی کتاب کی عبارت کی ترتیب کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کسی بھی عبارت کا آپس میں ربط آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں، اور آپ بخوبی کتاب اللہ کو کھول کر ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ کے بعد والذین معہ سے محمد کے ساتھیوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ آپس میں ربط کیا ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد آپ کے حسن، جمال، تقویٰ، پرہیزگاری، عفت اور عصمت کو بیان کیا جاتا، آپ کی قدر و منزلت کو واضح کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں. کلام کا ترس یہ بتلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ کے ساتھیوں کا ذکر چھیڑ دیا گیا، اور پھر انہی ساتھیوں کی تعریف دو طریق سے کی گئی ہے. ایک طرز ان کی تعریف کا یہ رکھا گیا ہے کہ وہ عبادت کیسے کرتے تھے، ان کے دلوں میں کفر کے متعلق کیا جذبات تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے تھے، اور ان کی عبادت کس غرض سے تھی، اور پھر دوسرا طریقہ ان کی تعریف کا یہ رکھا گیا ہے کہ ان کی ابتدا کیا تھی، ان کا انجام کیا تھا، اور پھر تیسرا طریقہ ان کی تعریف کا یہ رکھا گیا ہے کہ جس کے یہ ساتھی تھے اس کے جذبات ان کے متعلق کیا تھے، اور جو ان کے دشمن تھے وہ کون تھے اور ان کی کیفیت کیا تھی. اس آیت نے تین طریقوں سے رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی جماعت کا تعارف کرایا، اور اس تعارف کو بطور دلیل کے محمد کی رسالت کے لیے پیش کیا ہے. آپ پوری توجہ فرماتے جائیے تاکہ میں اس بنیاد کو پختہ کرنے کے بعد یہ بتلاؤں کہ میری تمام سرگرمی کا تعلق کفر کے خلاف ہے، کسی اسلامی فرقے کے خلاف نہیں ہے، اور میری تمام تر تقاریر کفر کے خلاف ہیں، فرقہ واریت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ میں آگے چل کر یہ بتلانا چاہوں گا کہ میں اس موقف پر اتنا پختہ ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی ضابطہ مجھے اس راستہ سے اب ہٹا نہیں سکتا ہے. میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ تقریر کی غرض سے آیا ہوں، میں اتنی مدلل گفتگو کروں، اور اس خواہش کے ساتھ کروں کہ کم از کم آج کے اجتماع میں سے کوئی ایک آدمی بھی جس کے سامنے قبر اور آخرت ہے وہ خالی واپس نہ جائے، بلکہ یہ دین لے کر جائے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہی دین ہے. یہ میری خواہش ہوگی، یہ میری تڑپ اور تمنا ہوگی. باقی یہ خواہش کہاں تک پوری ہوتی ہے، یہ تڑپ کہاں تک پوری ہوتی ہے، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، یہ رب العالمین کے اختیار کی بات ہے. جہاں تک میری کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جتنے آپ آ گئے ہیں ان سب کے سامنے میں حقیقت کو اتنا واضح سے واضح تر کر دوں کہ کوئی ایک بھی یہ کہتا ہوا نہ جائے کہ میرا موقف کمزور ہے. یہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات نہیں کی ہے، یہ میں نے اپنے موقف پہ دلائل کمزور دیے ہیں. میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اتنی محنت کروں کہ آپ میں سے کسی کو یہ خدشہ اور شبہ باقی نہ رہے. محمد رسول اللہ یہ ایک دعویٰ ہے، کتاب اللہ کا طرز بتلا رہا ہے، کلام کا طریقہ کار بتلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے. والذین معہ سے رب العالمین نے اس دعوے کی دلیل پیش کی، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے. رسول کیوں ہیں؟ محمد کے رسول ہونے کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت یا سند وہ لازمن چاہیے. اگر دعوے کی دلیل نہ ہو تو دعویٰ کتنا ہی سچا ہو وہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. سچا ہونے کے باوجود دعویٰ مسترد ہو سکتا ہے، اور کئی ایک عدالتوں میں بہت سارے سچے دعوے اس لیے خارج کر دیے جاتے ہیں کہ اس دعوے کے لیے گواہ صحیح نہیں ہوتے، اور اگر گواہ ہوتے ہیں تو ان پہ جرا اتنی کر دی جاتی ہے کہ ان کی سچائی عدالت میں ثابت نہیں ہوتی، ان کی کمزوریاں پیش کر دی جاتی ہیں کہ پھر وہ اپنے موقف کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. تو دعویٰ سچا ہونے کے باوجود خارج ہوتا ہے، دعویٰ سچا ہونے کے باوجود ثابت نہیں ہو سکتا. تو محمد رسول اللہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں، آپ کی عفت اور دیانت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ کو رسول منوانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے دلائل لازمن لانے ہوں گے. خود رب العالمین نے اسی طریقہ کار کے مطابق محمد کی رسالت کے لیے بطور دلیل کے آپ کی ہی جماعت کو پیش کیا. ارشاد یوں ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھی ہیں. یہ دلیل شروع ہو رہی ہے کہ محمد کیوں اللہ کے رسول ہیں، دلیل کے طور پہ پیش کیا. والذین معہ، ان کو دیکھیے جو محمد کے ساتھ لگ گئے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کفر کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعاً سجدا، کبھی تم ان کو دیکھتے ہو وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ رکوع و سجدہ ان کا کس لیے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع و سجدہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس سے ان کی کوئی ذاتی غرض، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، وہ رضا الہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے رکوع کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے کفر کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، رضا الہی کے لیے آپس میں بھائی بھائی اور رحم دل ہیں. اور اتنی عبادت کر چکے ہیں، اتنے سجدے کر چکے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے کے آثار ان کے چہروں میں نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، رب العزت فرماتے ہیں کہ جماعت اصحاب رسول کی یہ تعریف، یہ مثال، ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات میں بیان کر دی گئی تھی کہ ایک رسول آخری آئے گا جس کی جماعت اس طرح کی ہوگی، اس کے خیالات یہ ہوں گے اور اس کی عبادت کا طریقہ کار یہ ہوگا. تو ذالک مثلہم فی التوراۃ کہہ کر رب العالمین نے یہودیت کو دعوت دی ہے کہ تم قرآن نہیں مانتے ہو تو تورات کو تو تسلیم کرتے ہو. اسی تورات کو کھول لیجئے، اس میں آخری رسول کی پیشین گوئی ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس آخری رسول کو ماننے والے کیسے لوگ ہوں گے، تو تم اسی تورات کو کھول کے دیکھو جو اس میں آخری رسول کے ساتھیوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اگر وہ نشانیاں محمد کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہیں تو پھر محمد کو تمہیں رسول ماننا پڑے گا کہ تورات اسی رسول کی پیشین گوئی کر رہی ہے. اور اگر اس تورات کے مطابق وہ نشانیاں محمد کے ساتھیوں میں فٹ نہ آئیں تو تم انکار کر سکتے ہو کہ جس تورات نے آخری رسول کی پیشین گوئی کی ہے اسی تورات نے آخری رسول کی جماعت کی علامتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن وہ علامات، وہ نشانیاں محمد کے ساتھیوں میں موجود نہیں ہیں. جب وہ علامتیں محمد کے ساتھیوں میں نہیں ہیں تو محمد بھی وہ رسول نہیں ہوگا جسے تورات بیان کر رہی ہے. یہ دعوت دی جا رہی تھی یہودیت کو کہ تم قرآن نہیں مانتے تو تورات کو مانتے ہو، اس کے مطابق تو جانچ لو کہ محمد رسول ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے ساتھی اسی طرح انہی علامات کے ساتھ ثابت ہو رہے ہیں، انہی علامات کے مطابق وہ نبی کے ساتھ لگتے ہیں جو تورات میں موجود ہیں، تو تمہیں محمد کو رسول ماننا پڑے گا. مزید یہ بات واضح کی جا رہی تھی کہ اس آیت میں نبی کی جماعت کی ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے اوس و خزرج دو قبیلے صدیوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے، قتل و غارت گری ان آپس میں ان کے اندر جاری تھی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں بھائی بھائی نہیں بنا سکی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گلے نہیں ملوا سکی، کسی طاقت نے ان کا آپس میں سمجھوتا نہیں کرایا ہے. اور جب محمد رسول اللہ آئے، اسی اوس قبیلہ کے لوگ اور خزرج قبیلہ کے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے قتل کر چکے تھے، قتل کی رنجشیں تھیں، لڑائیاں تھیں، وہ بھائی بھائی بن گئے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک قائد کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. تو رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھیے جو کل تک آپس میں دشمن تھے وہ آج بھائی ہیں, اور جو کل تک آپس میں بھائی تھے وہ آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور دشمن بھی اس حد تک کہ جب بدر کے قیدی قید ہو کر آئے تو فاروق اعظم کہنے والے تھے میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیے جائیں, ان کو قتل میں کروں گا. ابو بکر کے رشتہ دار ان کے حوالے کر دیے جائیں, ان کو قتل وہ کریں گے. علی کے حوالے ان کے رشتہ دار کر دیے جائیں, ان کو قتل وہ کریں گے. دیکھیے جو کل تک رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ آج اس بنیاد پہ لڑائی ہے کہ وہ کافر ہیں, اور جن کے خلاف کل تک رنجش تھی لڑائی تھی ان کے ساتھ بھائی چارہ آج اس بنیاد پر ہے کہ وہ مومن بن گئے ہیں. اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, یہی تعریف تورات نے بتلائی تھی. ایک آخری پیغمبر آئے گا اس کی جماعت اس کو ماننے والے کفر کے لیے شدید ہوں گے, آپس میں رام دل اور بھائی بھائی بن جائیں گے. تو جہاں یہ ثابت کر دیا گیا کہ محمد وہی رسول ہے جس کی پیشین گوئی تورات میں ہے, کیوں یہ وہی رسول ہے اس کے ساتھ ہی وہی ہیں جس کی نشانیاں تورات میں تھی اور وہ نشانی ان پہ ثابت آتی ہیں, لہذا تمہیں محمد کو رسول ماننا ہوگا. جہاں یہ حقیقت خالق نے ثابت کی وہاں یہ حقیقت بھی کھل کے آ گئی کہ صحابہ رسول کی مرا آج حق نواس نہیں کر رہا, آج سپاہ صحابہ نہیں کر رہی, آج کی علماء نہیں کر رہے, بلکہ محمد رسول اللہ کی جماعت کی تعریف تورات کر گئی ہے. محمد رسول اللہ کے صحابہ کی مدح موسیٰ علیہ السلام کر گئے ہیں. ہزاروں سال پہلے سے اس دھرتی پر محمد کی جماعت کی مدح ستائش منقبت تعریف کی جا رہی ہے. آج جو جماعت کی تنقید کرے گا اسے تورات کے مطابق بھی قرآن کے مطابق بھی کافر تصور کیا جائے گا. ذالک مثلہم فی التوراۃ, ارشاد فرمایا محمد کی جماعت کی مرا تعریف ان کی علامات تورات میں بیان کر دی گئی, اسی تورات کو کھولی اسی کے مطابق جانچ لیجی کہ محمد کے جتنے ساتھی ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ وہی ہیں یا نہ کہ جن کی تعریف تورات میں آئی. اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل, کہ جس طرح تورات میں محمد کے ساتھیوں کی نشانیاں بتلائی گئی تھی اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی محمد رسول اللہ کی جماعت کا تذکرہ کیا گیا تھا, محمد رسول اللہ کی جماعت کی نشانی اور علامات بیان کی گئی تھی. وہ کیسے بیان ہوئی ہیں؟ قرآن گھر گھر ہے, ہر مسجد میں ہے, اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی قرآن کو بترجمہ جانتی ہے, ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے. آپ خود قرآن کھول کے دیکھ لیجئے, وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ, خالق ارشاد فرماتے ہیں کہ انجیل میں محمد کی جماعت کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے کھیتی ہوتی ہے, كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ, کہ جس طرح کھیتی ابتدان آہستہ آہستہ نکلتی ہے اور آخر کار اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے, اسی طرح محمد رسول اللہ کی جماعت کا آغاز سمجھیے اور اسی طرح اس کی انتہا سمجھیے. ابتدان کھلی زمین ہوتی ہے, چٹیل میدان ہوتا ہے, بنجر زمین ہوتی ہے, کسان اسے صاف کرتا ہے, اس میں ہل یا ٹریکٹر چلاتا ہے, اسے آباد کرنے کے بعد پھر اس میں دانا بیجتا ہے, اس کو کھاد ڈالتا ہے, پانی دیتا ہے, اور دانا زمین میں چھپانے کے بعد جب وہ واپس آتے تو دور دور تک اسے کوئی شے نظر نہیں آتی, لیکن چند لمحات کے بعد
یا چند ایام کے بعد آہستہ آہستہ وہ دانے باریک سی سوئیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کھیتی پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے فستر آلا سو کہی, اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہی کھیتی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. جب کھیتی پروان چڑھ جائے پودا بن جائے تو یوجب الزرع جس نے کھیتی بیجی تھی وہ خوش ہوتا ہے, لیکن جو شخص اس کھیتی کا دشمن تھا یا کھیتی کے بیجنے والے کا باغی تھا لیغیظہ بہم الکفار اس منکر کے لیے یہ کھیتی جو پروان چڑھی ہے باعث غیظ باعث غصہ اور باعث غضب بنتی ہے. رب العالمین نے یہ مثال محمد کی جماعت کے لیے انجیل میں بیان کی, اب اسی مثال کو رسالت پناہ کی جماعت پہ فٹ کیجئے. جب آقا تشریف لائے تھے دنیا کفر سے اٹ چکی تھی, زمین کفریات سے بنجر ہو چکی تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر نے اس زمین کو صاف کیا ہے پاک کیا ہے اور جتنی صاف کرتے گئے اس زمین کو اس بنجر کو دور کرنے کے بعد اس نے دانا ڈالا ہے. دانا کون سا ڈالا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دانا ڈال دیا. دانا ڈالنے کے بعد اس دانے کو نبوت نے اپنے لہو کا پانی دیا ہے, کبھی طیف میں دیا ہے, کبھی شعب ابی طالب میں دیا ہے, کبھی بدر میں دیا ہے, کبھی احد میں دیا ہے, کبھی مدینہ میں دیا ہے, اور کبھی اس کھیتی کو پیغمبر نے پانی پیٹ پہ پتھر باندھ کے دیا ہے. پانی دیتے گئے کھیتی پروان چڑھتی گئی, باریک سی سوئی ابو بکر کی صورت میں نکلی. کزارن اخراج چاہتا ہوں, باریک سی سوئی ابو بکر کی صورت میں آئی, عمر عثمان کی صورت میں آئی, علی طلح و زبیر کی صورت میں آئی, ابو سفیان معاویہ بن ابی سفیان کی صورت میں آئی, خالد بن ولید ابو ہریرہ کی صورت میں آئی. یہ باریک باریک سوئیں مل کے پودا بنتی گئیں, فستوا علی سوقہ, مل کے پودا بنا, اپنے پاؤں پہ یہ کھیتی کھڑی ہوئی. یوجب الزرع جس نے کھیتی بیجی تھی پیغمبر نے وہ خوش ہے اور خوشی ہی کے عالم میں اعلان کرتا ہے اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستارے ہیں, خوشی ہی کے تو جملے تھے. اصحابی اونچی آواز سے, اصحابی کا نجوم, خوشی ہی کے عالم میں تو نبوت یہ اعلان کر رہی تھی. بلکہ مزید یہ اعلان بھی تھا نبوت کا کہ کھیتی تو پروان چڑھ گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو اجاڑنے کے لیے, نہیں سمجھے, کوئی اس کو اجاڑنے کے لیے اندر آنا چاہے. تو فرمایا اذا ظہرت البدع والفتن وسبت صحابی فلیظہر العالم علمہ, جب فتنے اور بدعات عام ہوں وسبت صحابی اور دنیا میرے صحابہ کو گالی دینے لگ جائے تو عالم کا فریضہ ہے کہ اس وقت اپنے علم کے دریا بہا دے. کھیتی پروان چڑھی یوجب الزرع, پیغمبر خوش ہوئے. توجہ ہے آپ کی میری طرف, قرآن ہے یا میرے اپنے الفاظ ہیں؟ کازار اخراج چاہتا ہوں فاض رہو, اللہ نے مثال دی ہے یا میں نے دی ہے؟ یہ مثال والذین معہ کہہ کر دی ہے یا نہیں دی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ, تو یہ جو معہ ہیں انہیں کو بیان کیا جا رہا ہے کازار اخراج چاہتا ہوں سے, یا کسی اور کو بیان کیا جا رہا ہے, یا کسی اور کا تذکرہ ہے؟ نہیں, وہی والذین معہ کا تذکرہ رہے کہ ان کا انجام کیسا تھا اور ان کی انتہا کیسے تھی. کزارن اخراج شتہ, اور یہ مثال کہاں دی گئی ہے؟ انجیل میں. سب سے پہلے کہاں؟ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم کی تعریف اور نشانیاں تورات میں بتلائی گئی تھی, اور کزارن اخراج شتہ سے کہ آخری رسول کی جماعت کی ابتدا اور انتہا کیسی ہوگی، جیسے کھیتی کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے. یہ مثال کہاں بیان کی؟ انجیل میں. تو گویا تورات بھی محمد کے صحابہ کی مدح کرتی گئی اور انجیل بھی محمد کے صحابہ کی مدح کرتی گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی محمد کے صحابہ کی مدح کرتے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد کے صحابہ کی مدح کرتے گئے، پھر قرآن نے بھی محمد کے صحابہ کی مدح کی، خود محمد نے بھی اپنی جماعت کی منقبت اور مدح کی ہے. آج جو ان کی تنقید کرے گا اس کے کفر میں، ارتداد میں، بدل میں، بدبینتی میں، بدفطرتی میں شک کرنا کفر کے مترادف ہے. آہستہ آہستہ کر کے یہ کھیتی بڑھیے، پروان چڑھیے. تو اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب کھیتی پروان چڑھیے تو جس نے یہ کھیتی بیجی تھی وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ. یوجب الذرہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی اس کھیتی سے خوش تھے. توجہ کیجئے، لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، نہیں رہی توجہ آپ کی، لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ میرے لفظ ہیں یا قرآن کے ہیں؟ پڑھی لکھی دنیا غور کرے، پڑھی لکھی ذیلی انتظامیہ کے کوئی کان بیٹھے، انٹیلیجنس ہے یا کوئی اور فرد ہے تو وہ بھی دیانتداری سے غور کرے کہ اس نے مرنا ہے. لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، اونچی آواز سے، لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. یہ کفار آپ کے ہاں مومنین کرام کو کہا جاتا ہے؟ کفار آپ کے ہاں بہت بڑے مجتہد اور علامے کو کہتی؟ کفار کا لفظ مسلم قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے. تو مجھے کسی در پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ پیغمبر کا باغی مسلم ہے یا کافر، میں قرآن ہی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں. رب العالمین نے سب سے پہلے اس دھرتی پر صحابہ کے دشمن کو کافر کہا ہے، کوئی مولوی کہے یا نہ کہے. جب رب کسی کو کافر کہہ چکا ہے تو حق نواز مٹ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، تخت دار پہ لٹک سکتا ہے، لیکن صحابہ کے دشمن کو کافر کہے بغیر نہ ہٹ سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے. تم بتلاؤ صحابہ کے دشمن کو کافر میں کہتا ہوں یا قرآن کہتا ہے؟ اسی آواز سے. تم صبح اٹھو اپنی تسلی کے لیے، قرآن اٹھاؤ، مولوی خطیب امام علامہ کے سامنے کھول کے رکھ دو، اس سے پوچھو یہ قزارن اخراج چاہتا ہوں کیا ہے. مجھ پہ اعتبار نہ کیجیے، اپنے ضلع کا ڈپٹی کمشنر کو کہہ دے، اس نے بھی کچھ تو اسلامیات پڑھی ہوں گی، اسی کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دے، ایس پی صاحب کے سامنے رکھ دے، پوچھیں جناب یہ قزارن اخراج چاہتا ہوں کیا ہے، یہ والذین معہ کیا ہے، یہ اشداء علی الکفار کیا ہے، یہ یوجب الذرہ کیا ہے، یہ لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کیا ہے، یہ لفظ کفار کس نے استعمال کی ہے؟ آپ کسی بھی پڑھے لکھے، کسی گریجویٹ وکیل جج کے سامنے ہاتھ کھول کے رکھ دی، اس کو کہے کہ اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تو دیانتداری کے ساتھ سمجھا کہ لِيَغِيثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کا مشتاق کون ہے. ایک عادت بن گئی ہے، ایک روٹین بن گئی ہے کہ علماء کی ہر تقریر کو فرقہ واریت کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے. دین سے دور طبقہ، دین سے غافل طبقہ، اپنی آسائش اور آرام پرستی میں مبتلا عنصر، وہ ہر دینی مسئلے کو فرقہ واریت کہہ کر جان چھڑانا چاہتا ہے. لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اصحاب رسول کی عزت ناموس کا مسئلہ فرقہ واریت نہیں، دین ہے، ایمان ہے. صحابہ کا دشمن فرقہ نہیں، کافر ہے. میں کفر کے خلاف بولتا ہوں، کسی اسلامی فرقے کے خلاف نہیں بولتا ہوں. اور کفر کے خلاف بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. کیا خیال ہے آپ کا، کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تو آج چھوٹا جلسہ ہے، آپ دعا کیجئے اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اسی ملک میں مدح اصحاب رسول پڑھوں گی کہ طاقت کے نگاہ دنیا مدح اصحاب رسول سننے اور کرنے کے لیے آئے گی. اگر اللہ نے زندگی کے 4 دن اور دے دیے تو دنیا رقص کا ناکہ بند کر دیا جائے گا, رقص کے منہ میں لوہے کی لگام دے دی جائے گی, صدیق کے دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا, صدیق کے دشمن کے قدم قلم سوال سوٹ اور فکر قوت اور جرت سے روک دی جائے گی. یہی آیت ہے لیغیظ بہم الکفار, جس کو امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام مدینہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے. دلیل کے لیے یہی آیت لائے لیغیظ بہم الکفار. کوئی دلیل کے لیے نہ بھی لاتا تب بھی یہ آیت دشمنان اصحاب رسول کے کفر کے لیے اتنی واضح ہے کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں, محمد رسول اللہ کے لفظ پہ غور کریں, پھر والذین معہ پہ غور کریں, پھر اشداء علی الکفار پہ غور کریں, پھر آگے چلتے ہوئے مثل فی الانجیل کا ذرین پہ غور کریں کہ یہ مثال کس کی دی جا رہی ہے, کیوں دی جا رہی ہے. پھر یوجب الزرع پہ غور کریں کہ کھیتی بیجنے والا خوش ہوتا ہے. کیا رب العالمین توبے کی کھیتیوں کو بیان کر رہی؟ کیا رب العالمین توبے کے کماد اور کپاس کا بیان کر رہی؟ نہیں, مثال دے رہے نبی کی جماعت کے لیے کہ وہ بڑھے گی کیسی اور انتہا کیسی ہوگی. فستوال آسو کہی, محمد رسول اللہ کی جماعت بڑھی, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. جب پاؤں پہ کھڑی تھی وہی دن تھا جب بدر میں کفر کو للکار رہی تھی. فستوال آسو کہی, پاؤں پہ کھڑی ہوئی, احد میں کفر کو للکارا, پاؤں پہ کھڑی ہوئی کیسر و کسرا میں کفر کو للکارا, انطاکیہ قبرص میں کفر کو للکارا. اپنے پاؤں پہ ہی تو یہ جماعت کھڑی تھی. جب ہی تو اس جماعت کا ایک فرد کھلے لفظ اعلان کرتا ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, او یہودیوں عیسائیوں جزیرہ عرب سے نکل جاؤ. آج اسی شخصیت کا ایک رضاکار نوکر مداح ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں, راستیوں بہت جلد وقت آ رہا ہے کہ تمہیں پاکستان چھوڑنا ہوگا. جب تم ذمی کی حیثیت سے اقلیت کی حیثیت سے رہو گے یا تمہیں ملک چھوڑنا ہوگا. گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی کریا کریا نوجوان کی زبان سے تیرے کفر کا اعلان کرا دیا جائے گا. اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے. قرآن نہ کہتا ہم بھی نہ کہتے. قرآنی لفظ ہے لیغیظ بہم الکفار. اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اصحاب رسول سے کٹے, اصحاب پیغمبر کی دشمنی انہوں نے مول لی, انہی کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, پڑھی لکھی دنیا ہے. دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, اصحاب رسول دشمن فتنے کو عثمان غنی کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 14 صدی بیتنے والی ہیں. اس طویل پیریڈ میں ایک بھی لفظ ماں کے پیٹ سے ایسا نہیں آیا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن صحیح ہے. میں بہت بڑا چیلنج کر رہا ہوں, ایک لفظ بھی صحابہ کا ایک دشمن بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس قرآن کا انکار نہ کرتا ہو. 14 صدی کی پوری تاریخ میں جتنے رافضی ملا آئے, جتنے مجتہد اور جتنے ان کے قبلہ و کعبہ آئے, ہر ایک نے کھل کے لکھا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے, اصلی نہیں ہے. یہاں تک لکھا کہ اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں, اسے بدل دیا گیا ہے. حتیٰ کہ مقبول حسین دہلوی رفس کا بہت بڑا پوپ ہے, بہت بڑا پادری اور قبلہ و کعبہ ہے, وہ بڑی جرات کے ساتھ ملعون ہاتھ اور خلیج قلم کے ساتھ 12ویں پارہ میں حاشیہ قرآن پر تحریر کرتا ہے کہ یہ قرآن شرابیوں کے لیے بدل دیا گیا ہے, اصلی نہیں ہے, اور خود سوال پیدا کرتا ہے کہ جب اصلی نہیں تو تم بدل کے صحیح کر دو. تو جواب لکھتا ہے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک امام مہدی غار سے نہیں آئے گا ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے, اور جب مہدی غار سے آ گیا تو اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. میں ہر پڑھے لکھے انسان کو اس کی ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو طبقہ یا جو جماعت قرآن کو شراب خور خلافا کی خاطر بدلی ہوئی کتاب مانتی ہو, وہ طبقہ اور جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے یا کافروں کی جماعت ہے؟ اونچی آواز سے بتلائیے, وہ مسلمان رہیں گے؟ اونچی آواز سے پاکستان اور ایران کے ہر رافضی کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم حلالی بیٹے ہو, حرامی نہیں ہو, حلال کا نطفہ ہو, میں تمہیں قرآن کا منکر بھی کہتا ہوں, کافر بھی کہتا ہوں, آؤ مجھ پہ ہائی کورٹ میں ریٹ کرو. یہ مولوی ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اگر عدالت عالیہ کے کٹہرے میں تمہیں کائنات کا بدترین کافر اور قرآن کا منکر ثابت نہ کر سکوں, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں عدالت کو لکھ دوں گا کہ مجھے گولی مار دی جائے. تم ڈی سی کے سامنے ہاتھ مت جوڑو, حق نواز آ گیا ہے. تم ایس پی صاحب کے پاؤں مت پکڑو, تم مجھے عدالت میں پیش کرو. تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے, تمہارے قدم ٹوٹ گئے, قلم ٹوٹ گئے, تم رد کرو نا ہائی کورٹ میں کہ یہ مولوی ہمیں کافر کہتا ہے. ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. عدالت اس ریٹ میں مجھے پارٹی بنائے, میں تمہارا کفر ثابت کرتا ہوں, نہیں ثابت کر سکوں گا تو حکومت مجھے گولی مار دے. تم کیوں نہیں آتے ہو؟ تم سازشیں کرتے ہو, تم غلط طریقے سے مجھے تختہ دار پہ لے جانا چاہتے ہو, لیکن تم صحیح طریقے سے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے عدالت میں کیوں نہیں آتے ہو؟ میں لڑائی نہیں چاہتا, فساد قتل و غارت اور نقش امن نہیں چاہتا ہوں, لیکن کفر پر زیادہ دیر پردہ بھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں. کھلی سی بات ہے, 15 سال ہو گئے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ عدالت میں آؤ, لیکن آج آپ کی موجودگی میں بھی پیشین گوئی کرتا ہوں. صدیق کا دشمن زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, لیکن اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا رخ نہیں کر سکتا.
نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, حق نواز جنگی, سپاہ صحابہ پاکستان.
اور یہ بھی کہنا چاہتا کہ بہت عرصہ بیت گیا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ تم عدالت میں آؤ, اب وقت قریب آ لگا ہے کہ تم نہیں آیا تو اب میں آ رہا ہوں. کیسے آؤں گا؟
سر بلند,
تم نہیں آئے تو میں کیسے آؤں گا؟ میں ایک سنی بچی سے عدالت میں مقدمہ دائر کرواؤں گا تنسیخ اور فسخ نکاح کا, جو دعویٰ یہ دائر کرے گی کہ میرا مسلک سنی مسلمان ہے اور میرا نکاح ایک صدیق کے دشمن سے کر دیا گیا ہے، میری فقہ کے مطابق صحابہ کا دشمن مسلم نہیں ہے، لہذا میرا نثار نکاح فسخ کیا جائے، دعویٰ سنی بچی دائر کرے گی، کیس کی پیروی وکیل کرے گا، وکیل کو گائیڈ حق نواز کرے گا۔
ہاتھوں میں ہاتھ دو اور
عدالت
کیسے حکم پر
جانی قربان ہے،
اور عدالت مجبور ہوگی کہ وہ اس بچی کے نکاح کے فسخ کا فیصلہ دے، اور جب وہ فیصلہ آیا تو یہی آئے گا کہ سنی فقہ کے مطابق رافضی سے سنی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور دلائل یہ ہے۔ اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر ہم اسمبلی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اسمبلی سے وہی کچھ لینا چاہتے ہیں جو قادیانیوں کے لیے لیا ہے، اور دلائل کی بنیاد پر، زیادتی نہیں، محض تعصب، ضد یا انعت نہیں۔ میں نے ابتدا عرض کر دیا ہے کہ میں کسی بھی مسلم فرقہ کے خلاف بولنا نہیں چاہتا، نہ میں اس کو جائز اور مناسب سمجھتا ہوں، نہ ملک کی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جہاں تک کفر کا مسئلہ ہے تو کفر پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یقیناً میرے دل میں صدمہ ہے کہ پنڈی میں جو کچھ ہوا، مسلمانوں کی کتنی تباہی ہوئی، کس کی غفلت سے ہوئی۔ وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں اس ڈیپو کا علم تک نہیں کہ یہ شہر کی گنجان آبادی میں ہے۔ حیرت ہے اس حکومت کی کہ جس کے ذمہ دار عہدے داران کہیں کہ علم تک نہیں کہ یہاں اتنے خطرناک اسلحے کا ڈیپو ہے، اور سربراہ مملکت جھوٹ بول کر پوری تعداد نہ بتلائے کہ کتنے مسلمانوں کے لہو سے وہاں ہولی کھیلی گئی ہے، کتنی تباہی ہوئی ہے۔ جس دن یہ دھماکہ ہوا ہے اسی دن میں پنڈی میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے پنڈی اور اسلام آباد کی تباہی دیکھی ہے۔ یقیناً میرا دل اس خونی ڈرامے کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اس پہ جتنے خون کے آنسو روئے جائیں کم ہیں۔ حکومت وقت کی نالی کی اس واقعے پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ملک نے جو مسلمان بھائیوں کی ہمدردی ختم کر دی گئی ہے، 10 سال کی عرصہ میں قوم کو توڑنے کی جتنی محنت کی گئی ہے، جتنی مذمت اس کی جائے کم ہے، لیکن اس تمام تر صورت حالات کے باوجود کفر کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کچھ ہے اس پہ آپ کو بھی صدمہ ہے، مجھے بھی صدمہ ہے۔ آپ بھی اس کی مذمت کریں گے، میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ بھی آئندہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح بچانا ہے، اور میں بھی اپنی کم فہمی کے باوجود سوچوں گا، لیکن جہاں تک تعلق کفر اور اسلام کی حدود کہے ان کو واضح کرنا اخلاقی اور جمہوری حق ہے میرا بھی اور آپ کا بھی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک اصحاب رسول دشمن کا شرعی معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس پر زیادہ دیر پردہ دینا اپنی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ 14 صدیوں میں کوئی ایک رافضی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اس قرآن کا انکار نہ کیا۔ 2000 سے زائد روایت رافضی کتب میں موجود ہیں جو یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، 2000 سے زائد۔ اور ظلم یہ کہ اب آپ کے ملک میں کراچی سے بھی ایک کتاب چھپی، 1000 تمہاری 10 ہماری، اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ سنیو، جو قرآن تم مانتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر تک نہیں ہے، اور جو قرآن ہم مانتے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے۔ تم بتلاؤ اپنے ایمان سے، جو شخص اس قرآن کے لیے یہ ریمارکس دیتا ہے کہ اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اور اصلی قرآن وہ ہے جس میں پاکستان کا ذکر ہے. یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے یہ کتابیں قرآن کے خلاف ملک میں چھپیں اور ان کا نوٹس نہ لیا جائے، اس پہ خاموشی اختیار کر لی جائے تو رافی ڈپٹی کمشنر کے پاؤں تو پکڑتا ہے کہ حق نواس نہ آئے. وہ اپنے اس کافر اور اس خبیث الفطرت انسان کا قلم نہیں روکتا ہے جو قرآن کے خلاف لکھتا ہے. پہلے اپنے قبلہ اور کعبہ کی قبروں پہ جوتے مارو جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، بعد میں میرا راستہ روکو جب تمہارے قبلہ بھی کہہ گئے، کعبہ بھی کہہ گئے، مشتہد بھی کہہ گئے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، تو ان کو کافر کہنا میرا بنیادی حق ہے. تم چیخو تب بھی کافر کہوں گا، پیٹو تب بھی کافر کہوں گا، ماتم کرو تب بھی کافر کہوں گا، جب تک تم اس قرآن کو صحیح کتاب اللہ نہیں مان لیتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کتاب اللہ کا انکار کر دیا جائے اور پاکستان میں یہ کتابیں چھپیں؟ اس لٹریچر پہ نگاہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر یہ لٹریچر نہیں ہے تو میں مجرم ہوں، اگر یہ کتابیں ملک میں چھپتی ہیں تو میں مجرم ہوں یا سچ کہتا ہوں؟ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ تو جنہوں نے قرآن کے لیے یہ کچھ لکھا ہے مسلمان رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ بلند آواز سے قرآن کا تحفظ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کل رمضان آ رہا ہے، آپ نے پہلی رات قرآن کی تلاوت شروع کرنا ہے، تو آپ اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولی، جو قرآن کو صحیح نہیں مانتا مسلم رہے گا؟ بلند آواز سے پوری 14 صدیوں میں ایک رافضی مجتہد علامہ اور قبلہ نکاح دیا لائے کہ جو یہ کہے کہ یہی قرآن صحیح ہے، میری ناک اور کان دونوں کاٹ دو. ایک لاؤ، اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو میری کفر کے خلاف اس یلغار کا راستہ تم فرقہ واریت کا لیول لگا کر نہیں روک سکتے ہو، میں کانٹوں پہ تل کر بھی سنیت کو اب بیدار کروں گا. میں اس مسئلہ پر جتنی قربانی دے سکا وہ دوں گا، لیکن کفر کو بہرحال میں نے چوک اور چوراہوں پہ برہنہ کرنا ہے. قدم کسی اسلامی فرقے کے خلاف نہیں بولتا، لیکن کفر کے خلاف تو بولنے کا حق ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، میرے لیڈر، میرے سیاستدان، وکلا، گریجویٹ، ڈی سی اور ایس پی محترم، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، بلکہ ڈی سی اور ایس پی کے نوٹس میں ہے، ہر ضلع کے ڈی سی کے نوٹس میں ہے کہ شیعہ کی ایک تنظیم انڈر گراؤنڈ 40 تربیت لے رہی ہے اور وہ پاکستان میں ایران کی طرف پر انقلاب لانا چاہتی ہے. جو 40 تربیت نے زیر زمین اور ملک کا تختہ اٹھنا چاہیں ان پہ پابندی نہیں ہے، اور میرا راستہ روکنے کے لیے ہر وقت حکومت تیار رہتی ہے. اس سے بڑی ملک کے ساتھ غداری اور کیا ہوگی؟ اگر نہیں شیعہ، اگر شیعہ زیر زمین تربیت نہیں لے رہا، فوجی ٹریننگ نہیں لے رہا، ملک کا تختہ اٹھنے کی تیاری نہیں کر رہا، اس کا ہر امام باڑا اسلحہ خانہ نہیں ہے، تو بے شک حکومت مجھ پہ مقدمہ چلا ہے. میں اپنی گواہی میں اقبال احمد خان کو لاؤں گا، مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کو، چودھری شجاعت صاحب کو لاؤں گا، مسلم لیگ کے وزیر کو جنہوں نے میرے سامنے تسلیم کیا ہے کہ واقعی انڈر گراؤنڈ فوجی تربیت ہے، اور پھر ہوم سیکرٹری کے دفتر کا ریکارڈ لاؤں گا جس میں ہر جگہ فوجی تربیت کے اڈے کی نشان دہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم اس کفر پہ مزید پردہ ڈالتے ہو. پاکستان کی بنیادیں برباد کرنے کے لیے ایک فرقہ زیر زمین تربیت لے، اس کی راہ نہیں روکتے ہو، اور میں اگر کفر کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو مجھ پہ فرقہ واریت کی چھاپ لگا دی جاتی ہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ جو قرآن کو نہ مانتا ہو مسلمان ہوگا؟
نہیں.
اونچی آواز سے
نہیں.
جو کہے کہ یہ شراب خور خلفاء کے لیے بدلہ گئے, اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے, اس میں علی کا نام تھا نکال دیا گیا, اس میں آل رسول کا نام تھا نکال دیا گیا, اس میں یہاں زیر تھی زبر ڈال دی گئی ہے, وضو کی آیت پر لکھا ہے. سوال ہوتا ہے کہ آپ کا وضو غلط ہے, آپ وضو میں پاؤں دھوتے نہیں, مسا کرتے, اور قرآن پاؤں دھونے کا کہہ رہا ہے. تو رافضی مجتہد جواب لکھتا ہے, کہتا ہے ہمارا وضو صحیح ہے, قرآن غلط ہے. ہاں ہاں, ذمہ داری کے ساتھ کراچی سے اردو زبان میں تفسیر چھپی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا وضو صحیح ہے. حجاج بن یوسف نے آیت بدل دی تھی, اس لیے آیت سنیوں کے وضو کے حق میں ہو گئی, ہمارے خلاف ہو گئی ہے. وضو ہمارا صحیح ہے, قرآن غلط ہے. یہ لوگ مسلمان رہ جائیں گے؟ سنیو, تم بڑی لمبی چادر تان کے سو گئے ہو, تم نے مجھے معاف ایک فرقہ پرست مولوی سمجھا ہے. میں کفر و اسلام کی حدود جدا کرنا چاہتا ہوں, کسی فرقے کے خلاف نہیں, کفر کے خلاف ہوں. جو قرآن نہیں مانتا وہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے. اس سے آگے بڑھ کر رافضی کی بکواس دیکھیے, محمد رسول اللہ کے لیے لکھتا ہے, حق الیقین ایران سے چھپ کے پاکستان آئی ہے, اور اس میں تحریر ہے کہ جب امام مہدی غار سے باہر آئیں گے تو ننگے ہوں گے, اور اسی حالت میں جبکہ مہدی ننگا ہوگا سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر محمد رسول اللہ بیعت کریں گے. تم سمجھتے ہو اس حقیقت کو کہ جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ مرشد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے, جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ قائد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ ورکر ہوتا ہے, جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ امام ہوتا ہے, اور جو بیعت کرتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے. تو جس طبقے نے محمد رسول اللہ کو مہدی کا مقتدی اور مرید کہا ہے, میں تمہیں تمہاری غیرت کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے, محمد رسول اللہ اس کائنات میں رب العالمین کے ماں سوا ہر ایک سے بلند ہے, بالا ہے, اشرف اور اچکا ہے, اطیب اور اعلیٰ ہے. جو شخص محمد کو اس کائنات میں کسی مخلوق کا پیروکار بتلائے یا اس کی اطاعت کرنے والا یا اس کی بیعت کرنے والا بتلائے, وہ کوئی ہو, لا ریب کافر ہے, لا شک کافر ہے, لا ریب مرتد ہے. اس کے ارتداد دجل کا اعلان کرنا ایمان کا حصہ ہے, اس پہ پردہ ڈالنا حماقت اور بددیانتی ہے.
کافر کافر,
حق الیقین کتاب نہ ہو, ایران سے نہ آئی ہو, اس نے یہ عبارت نہ ہو, محمد رسول اللہ کی بیعت مادی کے ہاتھ پہ نہ کرائی گئی ہو, میری وہ سزا جو چور کی ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر مجھے اس مصنف کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کسی اور کی بیعت کر سکتی؟ اونچی آواز سے. اور جو یہ عقیدہ رکھے مسلمان رہ جائے گا؟ آپ کے ملک میں 20,000 کی تعداد میں, 20,000 کی تعداد میں ایک آدم خور کا بیان سبا کہ محمد رسول اللہ سمیت جتنے پیغمبر کائنات میں آئے ہیں سب کے سب ناکام واپس گئے تھے. اتحاد و یکجہتی کے عنوان سے ایک آدم خور وقت کے ہٹلر اور ہلاکو و چنگیز فرعون وقت کا بیان آپ کے ملک میں اتحاد و یکجہتی کے عنوان سے 20,000 کی تعداد میں تقسیم کیا گیا, جس میں یہ ہے کہ محمد سمیت
تمام پیغمبر ناکام تھے. تم بتلاؤ جو سب پیغمبروں کو ناکام کہتے ہیں وہ کافر ہے یا مسلم ہے؟ اس کے کفر کا اعلان ضروری ہے، اس کے اعتراف کا اعلان ضروری ہے، اس کے بدل کا اعلان ضروری ہے، اس کے کفر کا راستہ روکنا ضروری ہے. حب رسول اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے، شریعت اسی کا نام ہے. اس پہ مر سکتا ہوں لیکن بات نہیں آ سکتا ہوں. سامعین میں نے آغاز ہی میں بتلایا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں قتل فرقہ واریت نہیں چاہتا، لیکن کفر پہ پردہ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ جی جو قرآن کا انکار کرے مسلم ہے، اونچی آواز، جو محمد رسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ سے بیعت کرائے مسلمان ہے، جو تمام نبیوں کو ناکام کہے مسلمان ہے، اونچی آواز سے، جو صحابہ کا انکار کرے، میں کہتا ہوں یا قرآن کہتا ہے، لے یقیس بحمل بلند آواز سے، لے یقیس بحمل کفار، اسے کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ بلند آواز سے آخری گزارش، کوئی باغیرت سنی، کوئی باضمیر سنی مت اٹھے آپ کے ملک میں چراغ مصطفی کے نام سے ایک یہودی رافضی فرعون وقت کے پیروکار اولاد بدناس گنڈے بٹر کے ابلتے ہوئے کیڑے نے کتاب تحریر کی چراغ مصطفی کے نام سے، اور اس نے کھلا کالا غلیظ کفر بکتے ہوئے تحریر یہ کی ہے کہ سنیو، ایسا عورت ہے یا بندری؟ او بکرا جگت سہوال، افسران اور رعایا، حکمران اور وزرا، حق نواز کو مارتے ہو، ایسا تمہاری بھی امی ہے، ایسا کائنات کے مومنوں کی امی ہے، اور کون ایسا جس کے لیے جبریل خالق کا سلام لائے؟ کون ایسا جو پیغمبر کی آبرو بنے؟ کون ایسا جو پیغمبر کا لباس بنے؟ تیرے ملک کا چوڑا، تیرے ملک کا بہترین، تیرے ملک کا جسی، تیرے ملک کا بہترین، تیرے ملک کا ٹیکسی گنڈا آج پیغمبر کی بیوی کو بدریا تحریر کرے، تو پھر میں اس کے کفر کا اعلان کیوں نہ کروں؟ گرج کے گرج کے تیری بیوی محفوظ ہے، پیغمبر کی بیوی لاوارث ہو گئی، پیغمبر کا حرم لاوارث رہ گیا، صدیق کی بیٹی لاوارث ہو گئی ہے، یہی موقف ہے جو مجھے چین نہیں لینا رہتا. میں اس مجمع کو گواہ کر کے کہتا ہوں، امی ایسا تیری آبرو کے لیے، عزت کے لیے، تقدس کے لیے جان اکیلی پہ لیے پھر رہا ہوں، یہ تیری مقدس آبرو پہ یہ کہہ کر مار دوں گا، فنا فلا کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. واخر دعوانا الحمدللہ.
کو سماعت کیا